السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل اس کی عظمت کی بریائی کا قائل ہر لمحہ پل پل ہر سانس اس کی رحمتوں کی شناخا ہے جس کی حمد تقدیم میں تعینات کا درجہ جدہ ٹھپا ہوا ہے. وہی وہ مولا مقتدر اعلی روپ مسکون کا داتا وہ شہنشاہ جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں اور جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی بارگاہ میں توب و استغفار سے پناہ طلب کرتے ہوئے رجوع ہوتے ہیں. جس کو عزت و شرف و منزلت عطا فرما دی ہوتے کوئی ذلت اور نبت اور بربادی دے نہیں سکتا, اور جس پہ وہ بربادی اور مقدر اور بدنامی لکھ دے ہوتے کوئی شرف و عزت اور منقبت دے نہیں سکتا. ساری خیر کی چابیاں اسی کے دست خاص میں ہیں اور وہ ہر ذرے ذرے کا مالک مختار. اسی کا نام میرے لیے عنوان حیات, اسی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. ضرور صلی اللہ علیہ بابرکت اور ذاتی اثر پر نبی آخر پر رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکت نازل ہو ذات والا پر. جو سید القرآن مولی کتاب حکمت شمس دوحا بدر دجا سید الحرب لدم جمیل شیم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثنا کا جس کا قرآن ہے, ثنا ہے جس کے قرآن میں, اسی پہ میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان. روح زمین کا سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلا کا مرکز بڑی اسرائیل کی سرزمین تھی. قرآن نے تفصیلی ذکر اور تفصیلی قصص بیان کی اور جو کچھ تھا کھلا کھلا اللہ کے رسول کے قلب اثر پہ نازل کر دیا. مکہ کی زمین امنی عالم کا شاہکار اور دستگاہ عالم کی رہبر تھی, جہاں کعبۃ اللہ جیسا سجود گاہ عالم ماتھے ٹکنے کا عبادت گاہ موجود تھا. مگر وہ بھی دست مخش بنا ابتلا و کش مکش جفا کشی اور ذلت اور نقبت چاروں طرف سے گھیری, ہر قسم کا تانا بانا ٹوٹ گیا اور اللہ کا پیغمبر ہر اتہام ہر کشک ہر بد زبان سے بدنام ہو گیا. جناب امام الانبیاء سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندگی کا ماحول اور منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک پیغمبر اپنے جگہ پر کپ کپا گیا اور تھرا گیا اور زمین خدموں کے نیچے سے نکل گیا. عیسیٰ کی زندگی بڑی جفاکار زندگی ہے, یعنی اسٹرگل لائف ہے. اس زندگی کے اندر وہی آدمی کامیاب و سرخرو ہوا جسے اللہ نے مدد اور امداد اور سہولت عطا فرمائی اور اپنے پردے رحمت ڈالا, اور جس کو آزما لیا, بہت سخت آزمایا, سب کچھ تھا تباہ کر دیا, سب کچھ تھا لٹ گیا, کچھ نہ رہا, بندہ رہا, مالک رہا, وہ معافی مانگا, وہ عطا کر دیا, وہ اکڑ کے ٹوٹ گیا, اس نے برباد کر دیا. قرآن سارے دستوری پیغمبرانہ وصف میں یعنی نیچر میں یہ بات کھلی عام طور پر کہتا اور صاف کر دیتا ہے قرآن. اور یہ قرآن کا اپنا پرسنل ڈائمنشن ہے جس میں قرآن نے صاف صاف حدیں متعین کر دی. اور جناب اشارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور بندوں کو کس طریقے سے تمام مخلوق میں افضل کیا. ہر مخلوق میں سب سے بہتر اور سب سے افضل مخلوق انسانیت میں انسان ہے, آدم کی اولاد ہے. یہ کئی تھپیڑے کھاتی ہے, کئی چوٹے کھاتی ہے, کئی ظلم سہتی ہے, کئی تکلیفیں اٹھاتی ہے. اس میں اللہ کے بندے وہ ستر کر اور سنور کر نکلتے ہیں جن کے حق میں جنت پر حق لکھ دی جاتی ہے. میں قرآن کی ایک آیت کا لفظی ترجمہ کہہ کر آپ کے سامنے ذہن کھولنے کی بشاد کوشش کرتا ہوں اور ان اکڑے ہوئے نفوس کو ہلانے کی کوشش کرتا ہوں جن میں غرور ایگو آنا اور مال کا کھمڈ رس بس گیا, جو چاہتے پر بھی اللہ کے دین پر آ نہیں سکتے, جو کوشش کر کے بھی کچھ پا نہیں سکتے, اور جو سوچ کر بھی بروئے کار یعنی پوٹینشل ایکٹیویٹیز میں آ نہیں سکتے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ بیانات تو سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, عادی سنتے ہیں, مگر صحیح طور پر جذب کرنے کی صلاحیت جیسی زمین میں ہے پانی کو چوسنے کی, ویسے ہدایت چوس رہے ہدایت کو سمٹنے کی ہمارے پاس عادتیں ختم ہو رہی ہیں. یہ صدمہ ہے امت کا, یہ تکلیف ہے امت کی, اور بہت سارے لوگوں کے معاملات میں قرآن کا اثر بے اثر ہو رہا ہے. میں کہنے جا رہا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر 11. ارشاد ربانی ہوا کہ ان الذین جاؤ بھی افکی عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم. ایک آیت کا آدھا حصہ ہے جس میں ذکر ربانی ہوا اور میرے موضوع سے آج اٹیچ ہے اور میرا استقاص اس موضوع سے رابطہ ہے. اور میرا موضوع ہے جس کو قرآن کا آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں میں کہ دل و جگر کو پھاڑ دیا. انسانی جسم میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل جسم میں دل اور جگر ہے, لیور نہیں, دل اور جگر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کی بہا رکھا ہے. چاہے اس کو لگز کہہ لیجئے یا لیور کہہ لیجئے یا پیٹ کا کس کوئی حصہ کہہ لیجئے, دل کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو انسانی زندگی کی حیات قرار دیا, دل و جگر کو پھاڑ دیا. میں نے بتانے کی کوشش کی کہ قائد کے اسباب کیا ہے, اب بتا رہا ہوں کہ اسلامی زندگی میں ایک انسان اور ایک حیوان کا فرق کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر پہ کیا گزرا. اللہ کے رسول آخری جناب صبر کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے, ستم اٹھائے, ورقوں میں رہ گیا, تکلیف اٹھائے, حرفوں میں رہ گیا, داستانیں بن گئی, سیرت بن گئی, اب زندگی کا کھیرا کھیرا چستا چستا الگ الگ سبجیکٹ بن گیا. مطلب وہ نہیں ہے, سنانا ضروری ہے, بتانا ضروری ہے اور پریکٹیکل لائف میں اس چیز پر ٹھہرنا استقامت ضروری ہے. دل و جگر کو پھاڑ دیا, قرآن نے سورہ نور میں اس کا تذکرہ کیا. ارشاد ربانی ہو رہا ہے ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم. اب خالص ترجمہ سنیے, یہ سارے آج کے میرے بیان کا اسی پہ بیس ہے, یہ ڈیپینڈ ہے آیت. انشاءاللہ وعدہ, یہ لوگ جو ایک بہتان اور ایک تومت ایک پروپگنڈا گھڑ لائے ہیں, یہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اب آپ کو اس کو اسکین کرنا ہے اور اس کا ایکسپلینیشن دینا ہے, اس کی ڈیٹیل بتانا ہے اور اس کا ویو سامنے رکھنا ہے امت کی. پھر سے ترجمہ دوہرا رہا ہوں, یہ لوگ جو بربادی کے چرچے لا رہے ہیں یہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے, یہ تمہارے اپنے ذات برادری اور جماعت اور ملت اور امت کے ہی لوگ ہیں. اس میں کوئی منافق نہیں ہے, اس میں کوئی کافر نہیں ہے, اس میں کوئی یہود و نصاریٰ نہیں ہے, یہ تمہارے اندر کی تمہارے ہی خون اور تمہاری ہی ذات برادری کے لوگ ہیں جو تمہاری زندگی کو تار تار لہو لہان کر رہے ہیں. یہ خادر مطلق کے متعلق ان جاؤ کا بالعفقی عصبۃ منکم. اور یہ واقعہ جو ہو رہا ہے اے اللہ کے نبی تمہارے ساتھ, اس پہ درد نہ لو, اس شر میں بھی میں نے خیر رکھ دیا ہے. تمہاری بدنامگی, تمہاری ٹیش, تمہاری زندگی تار تار جو ہو رہی ہے پیغمبرانہ زندگی, اس میں خیر ہی خیر ہے. صبر کیے جاؤ, جو بھی جتنا گناہ سمٹے گا اس میں اس کا حقدار اتنا ہوگا, عذاب عظیم ملے گا اگر تمہاری زندگی کو اور تمہاری ذات والا کو لہو لہان کیا جائے گا یا تمہاری امت میں کسی کو کیا جائے گا. دل و جگر کو پھاڑ دیا اس آیت کے اعلان نے بتایا کہ اندر کا ٹولہ وہ کون سا ٹولہ تھا, وہ کون سی جماعت تھی. اس وقت تم من کو قرآن کی آیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں اور میرے سارا پیش کلام اللہ قرآن جناب شاید ماں صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول آخری ہے سبز بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے, غزوہ بنو مستفلق, یہ عربی نام ہے, اس کو ادا کرنے کے لیے بھی ذرا پروناؤنسیشن اچھا ہونا پڑتا ہے. امت کے کافی زبان یہ ایک غزوے کا نام بھی ادا نہیں کر سکتے, جیسے کہ اردو لکھنے والوں کو امتحان میں آج سے 25-30 برس پہلے ایک لفظ لکھایا جاتا تھا خستنطنیہ, لکھ کے بتاؤ, لوگ نہیں لکھ سکتے تھے. ترکی کا روم کا ایک درمیانی شہر ہے, لئی نہیں لکھ سکتے تھے. وہ اس لیے غزوہ بنو مستفلق, اس غزوے کے اندر صحابہ کرام شریک ہوئے اور پلٹ کے جب یہ غزوے سے آ رہے تھے مدینۃ المنورہ کو, اور امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس حدیث کے راوی ہے, اور عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور بخاری کی روایت میں اس روایت کا چرچا 2528 نمبر کی حدیث ہے. ایسا کھولتے ہی حدیث پہ ہاتھ آپ رکھ سکتے ہیں, میں نمبر بول رہا ہوں, 2528 نمبر کی بڑی طویل حدیث ہے جس پہ ڈیڑھ ورق کا ترجمہ ہے, یعنی 1.5 پیج کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے عربی سے اردو میں اور انگلش کے اندر. جناب شاید امام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ہم اس غزوے سے, غزوہ جس جنگ میں اللہ کے رسول شریک ہوئے, پلٹ کے آ رہے تھے. اللہ کے نبی آخری جناب شاید پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ کسی جنگ میں غزوے میں جاتے تو ساتھ میں ایک بیوی کو خورا ڈال کر لے کے جاتے, خورا یعنی لکی ڈرا, جس بیوی کا نام اٹھتا چٹی سے اس کو لے جاتے. اب چٹی خور ایجنٹ اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ چٹی حلال ہے. میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ ان کے تصور, ان کی امانتیں, ان کے خیال, ان کی سوچ ناپاک, نجس اور خبیث ہے. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مال ہتھیار لینا چاہتے, یہ کسی یتیم مسکین اور طلبگار اور مصیبت زدہ کی قطعاً مدد نہیں کرتے. یہ لوگ بڑے ظالم اور سنگدل ہوتے ہیں. ان کی پیدائشی پتھروں میں ہوئی سوئے چٹانوں میں, اس لیے پتھر مزاج ان میں آ گیا. تو یہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو پتھر بنا دے. خورا ڈالا گیا تو اب میرا نام نکلا اور مجھے لے گئے, اور پلٹ کے میں واپس آ رہی تھی, اور جب مدینہ المنورہ کے قریب پہنچی تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی. میں ضرورت کے لیے جب اتری اپنے اونٹ پر سے, ہودک پہ سے, اونٹ پہ ایک ڈبا ہوتا اس میں سے جب میں اتری, جب اتر کے میں جھاڑیوں میں پہنچی تو میں وہاں پر رفع طہارت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ چادری رات تھی, اور اس وقت میرے گلے میں سے اصفار, یعنی گلے میں میرے ماں باپ جو ہار دیے تھے, رسول جو ہار دیکھے تھے, وہ گر گیا تھا. وہ ہار جیسے گرا تو میں نے اس کو ڈھونڈنے میں لگ گیا. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ کمسن تھی سیدہ امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدن کم تھا لہذا بیٹھ گئی سمجھ کر, اونٹ اٹھائے اور لے چلے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ گئے سب, سب بیٹھ کر مدینہ المنورہ کو قافلہ چلے گیا. امہات المؤمنین بیان کرتی ہے کہ میں اکیلی ہو گئی جنگل کے اندر, ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے, میں مصیبت زدہ تھی کہ میرا دل گھبرا رہا تھا, جگر تڑپ رہا تھا, آرزو کانپ رہی تھی, میں نے کبھی اکیلا پن نہیں دیکھا تھا. کم سنی میں شادی ہو گئی تھی, ماں باپ کے گھر سے نکل کے رسول کے گھر کو آئی تھی, مدینہ المنورہ میں تھی, غزوہ ہوا یہ حال تھا, میں اکیلی گھبرا رہی تھی. مگر کیا کرتی, نیند کی کچی تھی, لہذا جھاڑ کے نیچے چادر اپنا دوپٹہ اوڑا اور پیروں کے انگوٹھے میں کپڑا پکڑ کر سر پر موڑ کر تان لیا اور لیٹ گئی. یہ واقعہ یاد رکھے گا زندگی کے اندر. جب میں لیٹ گئی, یہ قرآنی واقعہ اس کی تصدیق کر رہا ہے, سارے نور سورہ نور اس کا گواہ ہے. جب میں لیٹ گئی تو ہوا یہ کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی تھا جو قافلے کا گرا ہوا مال لے کر آتا تھا, جس کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی. یہ شریک بدر تھے, غزوہ بدر کے شریکوں میں شمار تھے, اللہ والے تھے, برگزیدہ تھے. ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشگی فرمائی تھی کہ جتنے بھی بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے اللہ نے سب کو مغفرت کا اعلان کر دیا تھا. یہ بخشش شدہ شخصیت تھے. مگر جس وقت غزوہ بنو مستطلق ہوا اس وقت پردے کی آیات نازل ہو گئی تھی, اور پردے سے پہلے صفوان بن معطل مجھے دیکھ چکے تھے, لہذا میں جھاڑ کے نیچے لیٹی ہوں, اونٹ لے کر آئے, ادھر ادھر دیکھا, کھکارا, پکارا, اور پکارنے کے بعد میں نے کپڑا سر پہ سے ہٹایا, ایک دم نظر پڑ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا صفوان بن معطل. پڑھ کر اونٹ کو میری طرف کر دیا اور کہا کہ امہات المؤمنین اس پہ بیٹھ جائیے. لہذا میں, وہ کچھ نہ پوچھے مجھ سے, میں نے کچھ نہ بتایا, انہیں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی بھائی, اور وہ اونٹ اٹھا لیے, بغیر ہودج کا اونٹ تھا, وہ اڑ گیا, رکیل پکڑے مدینے کی طرف چلے گئے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کہ امہات المؤمنین نہیں ہے, اونٹ کا ڈبا خالی ہے. مدینے میں غلام مچ گیا, چاروں طرف دیکھنا, پکارنا کرنا, کیونکہ سازشی لوگ ہمیشہ تاک میں ہوا کرتے تھے. یہودیوں کی شروع سے عادت تھی کہ بدنام کرنا, جھوٹ بولنا, اور منافق ان کا سیدھا ہاتھ بنے ہوئے تھے. مکے میں تو یہ رنگ چلید تلتا, مکے میں تو بدلمیاں ہوتی تھی, کاہن پاگل مجنون شاعر مکے میں تو لگائی تھا. اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ سبجیکٹ بیان کر رہا ہوں جہاں پہ ٹھہرنا دل و جگر کا بہت سنگین مسئلہ تھا. اچھے اچھے تلب جاتے, اچھے اچھے بھاگ جاتے, اچھے اچھے مر جاتے, لوگوں کی سانسیں رک کر ہارٹ فیل ہو جاتا, جناب حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اپنے گھر میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بالائی منزل پر، اس حالت میں صفوان بن معطل جب مدینہ منورہ کو اونٹ پر بٹھا کر لے آئے، ابا اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، تو سب سے پہلا شخص جو مدینہ میں دیکھتے ہی الزام لگا دیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ملوث ہو گئی ہے، یعنی ان کے ساتھ ہو گئی، منہ اٹھے زبانیں اٹھی، پرپگنڈا اٹھا، بہت کچھ اٹھا۔ جب یہ بربادی کا اعلان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں سامنے اونٹ رکایا گیا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جھاڑ کے نیچے برامد ہوئی، میں نے بٹھا کے لایا، اللہ کے نبی بس اتنا ہی تھا، اور اندر اللہ کے رسول کے گھر میں امہات المومنین چلی گئی۔ جانے کے بعد لوگوں کے اندر سرگرمیاں بڑھ گئے، چاروں طرف باتیں بڑھ گئی، پر بگنڈا بہت خطرناک چیز ہے، بہت زیادہ بدنامگیاں ہوتی ہے جب اللہ کے رسول کو بدنام کرنا شروع کر دیا گیا، حالانکہ جنگ بدر ہو چکی ہے، مسلمانوں کا دھوس ہے مدینے پہ، رعب ہے، اس کے باوجود بھی جب بدنامگی اٹھی ہے تو گلی گلی اور ذرے ذرے پہ چھا گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امہات المومنین پر فرماتی ہے، ایک مہینے تک میں گھر میں رہی، ہر نماز پڑھتے اللہ کے رسول آتی اور آگے کہتی کہ تم کیسی ہو، اتنا ہی پوچھے، کیف اصبحت، انا الخیر یا رسول اللہ، میں خیر سے ہوں، اتنا ہی جواب دیتی، اور کچھ نہیں پوچھتی اللہ کے رسول مجھے، کھانا دینا ہے یا کپڑے دھونا ہے یا میرا بستر ڈالنا یا مسجدہ پانی کا لگانا، کچھ نہ بولتے، تم کیسی ہو، میں جواب دے دیتی، آپ خاموش بڑھ جاتے، آپ اپنا کوئی کام مجھے ایک مہینے تک نہیں بولے، اللہ کی قسم میں ترس کے رہ گئی، میرا دل سکھڑ گیا اور مجھے شدت کا بخار لگ گیا تھا۔ ایک مہینہ قریب قریب گزر رہا تھا، رات کے وقت میرے مکان پر مناسا آئی، یہ ہے مشتا بن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جن کا نام ہے مناسا، میم نون علی سواد عین، مناسا آئی اور میرے پاس بیٹھی، تو میں نے کہا کہ اجابت کے لیے جانے کا ہے، ہم لوگ پتھروں میں جایا کرتے تھے، دور جایا کرتے تھے، بیت الخلاء اس وقت گھروں میں نہیں بنے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دو برس ہوئے تھے، لہذا میں مناسا کے ساتھ چل رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا، برتن ہاتھ میں پکڑی چل رہی تھی، مناسا کو جھاڑیوں میں ٹھوکر لگی، وہ بڑھیا کو جیسی ٹھوکر لگی اللہ والی کو، تو اس نے فوراً کہا اللہ نشت و نابود و غارت کرے مشتا کو، اس کی جگر کی اولاد تھی، اس کا بیٹا تھا سگا، اللہ مشتا کو غارت کرے۔ تو میں نے چوک کر پوچھا، ارے مشتا بن اساسا تمہارا بیٹا ہے اور ہمارے گھر میں ہمارا درپردہ ہے، ہمارا پروردہ ہے، میرے بابا اس کا کھانا پینے کا بندوبست کرتے ہیں، تمہارے گھر کو کھانا پہنچتا ہے، پیسہ پہنچتا ہے، مدد پہنچتی ہے، اور وہ سودا سلوب لاتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں جاتا ہے، میرا بھائی ہے، آج تم نے بدوا دی، تمہارا بیٹا ہے وہ۔ تو کہا بیٹی تو نہیں جانتی کہ تجھے تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہے، تجھے تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہے، اس لیے میں نے بد دعا دی، تو پاک دامن ہے بیٹا، اور تو اللہ والی ہے، تو رسول کی بیوی ہے، اس نے یہاں تک بھی نہیں بخشا ہے، ماں جگر کی اولاد کو بد دعا دے دی، یہ کہتے ہیں پاک دامنی کا اثر، کاٹیوں میں لگنے والے گلاب کے پھول کی خوشبو اگر چمن میں دور سے آ سکتی ہے تو مومن اور مومنہ کے عمل کی برکت سے لوگوں کو بھی تقویٰ کی مہک آتی ہے، بد نصیب ہے ہم، یہ ہمارے پاس مہک نہیں رہی۔ مجھے معلوم ہوا تو میں چونک گئی، کیا ہوا میرے ساتھ، ایک مہینے سے اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے، اور پوری باتیں سنائی، مدینے میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسا ایسا ہو رہا ہے، لہذا میرا چھاتا اچھلنے لگا، میری سانس رکنے لگی، میں پلٹ کے گھر آئی، اور گھر آ کر میں حاجت سے دور ہونے کے بعد آئی، اور آتے اللہ کے رسول کا انتظار کر رہی تھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیوی کے ہاتھ سے میرے حجرے میں آئے، تو میں نے سب سے پہلے کہا کیف اصبحت، عائش کیسی ہو تم، تو میں نے کہا لا خیر یا نبی، اب میں خیریت سے نہیں ہوں نبی، کہا کیوں، تو کہا مجھے اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے، اتنا ہی کہا میں نے، حکم ہوا ابو ایوب سے کہو کہ بیوی سے کہو گے کہ ابو میری قصبہ پر بٹھا کر عائشہ کو ابو بکر صدیق اور رومان کے گھر کو بھیج دیا جائے، ان کی ماں کا نام ام رومان ہے، یہ دونوں کے ہاں بھیج دیا جائے، لہذا اونٹنی تیار ہو گئی، اللہ کے رسول کی قصبہ پر بٹھا کر گھر کو بھیج دیا گیا۔ جب گھر کو بھیج دیا گیا، ایک مہینہ ہو گیا، تو اللہ کے رسول اور تنگ ہو گیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب بے چین ہو گئے، کیونکہ گھر میں تھی بیوی، ساتھ تھی بیوی، بلکہ بیوی بھی چلے گئی، اکیلا پن محسوس کیا،
اور کمسن تھی امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے دن اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں ہنگامی میٹنگ کال کیا کر کے بلایا، اور بلا کر فرمایا اسامہ ابن زید کو بلاؤ، جو چاہتے تھے زیادہ، غلام کا بیٹا تھا، ام ایمن کا بیٹا تھا، زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا، اللہ کے رسول کی پیٹ کے پیچھے تین آدمی بچے کثرت سے بیٹھے، انس ابن مالک، اسامہ ابن زید، حسن ابن علی، اور ایک روایت میں حسین ابن علی، اور ترمذی ابو داؤد کی روایت میں علی بن ابو العاص بن ربی، جناب اشارت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو بلایا، اسامہ ابن زید آئے تو پوچھا تمہاری رائے کیا ہے امہات المومنین عائشہ کے بارے میں جو تمہاری اور امت کی ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بہترین نیک باز خاتون ہے، اللہ والی بندی ہے، اس کی پاکیزگی کا کیا کہنا، آپ شک کو شبہ میں نہ پڑے گا، بہت کم لوگ ہیں عائشہ دینے والے، مدتوں کی کہانی جو دلوں کا غبار وقت پر سانپ کی پنکھاروں کی طرح نکالتے ہیں، لوگ سانپ کی پنکھاروں کی طرح انتظار کرتے ہیں برسوں تک لوگوں کو چیز کرنے پر۔ اسامہ ابن زید نے فرمایا کہ نہیں 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 یا رسول اللہ، امہات المومنین بہت نیک ہے، علی رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ علی کو بلاؤ، یہ گھر کے داماد ہے، چچرے بھائی ہے، اور بیٹے کے جیسا مانتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا۔ علی رضی اللہ عنہ بلانے گیا تو علی رضی اللہ عنہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ایک مہینے سے بالکل خاموش ہے اور مدینے کی فضا بدلامگی میں بدلی ہوئی ہے، جبکہ پیغمبر نبی برحق ہے، رسول نبی معصوم ہے، پیغمبر کے پاس فرشتوں کا آنا جانا آنا جانا ہے، اور قرآن کے نزول کا پیریڈ ہے، مگر نسول سخت آزمائش میں ہے، دل و جگر پھاڑ دیا خبروں نے۔ جناب حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ بلا کے فرمایا امہات المومنین کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، یہ تہمت کیا صحیح ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ میں وہ تہمت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا، اتنا کہوں گا الزام کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، مدینے میں عورتیں بہت ساری ہیں، آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، یہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، میں عائشہ کے بارے میں امہات المومنین کے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ نہ الزام کو رد کر رہے تھے نہ الزام کو ایکسپٹ کر رہے تھے، رائے ایڈیشنل دے رہے تھے کہ مدینے میں عورتیں بہت ساری ہیں، نکاح کا پیغام پہنچائیے، ابوبکر کی بیٹی کو طلاق دے دیجئے، صدمے سے باہر آ جائیے، مرد غیور ہے، کب تک صدمہ لیں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، اور ایک رائے انہوں نے رکھ دی کہ آپ بریرہ کو بلائیے گا، جو آپ کے گھر کی لونڈی ہے، غلام خاتون ہے، اللہ والی ہے، بریرہ صاف صاف بول دے گی کہ کیا فیکٹ ہے کیا پری فیکٹ ہے، حکم ہوا کہ بریرہ کو بلاؤ، یہ گھر میں خدمت گزارا خاتون تھی بریرہ، جب انہیں بلایا گیا تو وہ آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ابا اوڑھ کر کھڑی ہوئی ہے، فرمایا امہات المومنین کے بارے میں جو فضا مدینے میں بدلائی ہوئی ہے، جو بدترین تہمت لگی ہوئی ہے، ہمارے دل و جگر پھاڑ دیا ہے اس خبر نے، تو کیا کہتی ہے کہ کیا یہ شک اس پہ کیا جا سکتا؟ تو بریرہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ کمسنہ اور معصومہ کے بارے میں آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس غریب کا تو حال یہ ہے جب اپنے معصوم ہاتھوں سے آٹا گوندتی ہے اور گوند کر تھالے میں چھوڑ کر وائن رکھ کے نیند میں سو جاتی ہے، بکری آتی ہے اور آٹے کو کھا کر چلی جاتی ہے، ارے اس کی معصومیت کا حال یہ ہے، ابھی بچپنا ہی نہیں گیا اس کے اوپر سے گڑیوں سے کھیلتی ہے، اس سے یہ قطع کا زرزد ہونا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عیار بدماش مرد کرتے ہیں، یہ کام ڈورے ڈالتے ہیں۔ جب بریرہ کا یہ لفظ آیا تو جناب اشارت ماں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی وہ آخر ہے سمجھ زوا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ کی یہ رائے، اسامہ ابن زید کے وہ بہترین جملے، بریرہ کا یہ عمر کا تقاضا پیش کرنا، معصومیت کو ظاہر کرنا، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ سب کو گیدر کرو، اعلان کرو کہ اللہ کے رسول خطاب دینے جا رہے ہیں، یہ ایک ایک لفظ میں ذمہ دارانہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملکہ عطا فرمایا ہے، حدیثوں پہ کمانڈ عطا فرمایا ہے، بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ، ایک ایک لفظ برجستہ کہہ رہا ہوں، اٹھا کر کتابیں پڑھ لو انشاءاللہ رمق برابر بھی زیر زبر کی گڑبڑ نہیں پاؤ گی۔ بے چین ہوئے اور خطبہ دینے کے لیے صحابہ کرام کو مدعو فرمایا، جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اپنی ہی لوگوں میں سے مجھے اور میرے اہل بیت کو جو اذیت دی ہے، میرے گھر کو جو پھوڑ دیا ہے، میرے آبرو کو جو تار تار کر دیا ہے، میری عزت کو جو چادر کو پھاڑ دیا ہے، میرا دل و جگر پھاڑ دیا، یہ خبر اور میں بہت رنجیدہ ہوں اور بہت کبیدہ خاطر ہوں، بہت پریشان ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول کو اللہ کافی ہے، توکل اللہ پہ کیا جائے، اللہ کو بندہ کافی ہے، بندے کو اللہ کافی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا، اللہ ہی قابل اعتماد ہے، اللہ ہی مرجع کل ہے، سب کچھ معلوم ہے نبی کو جو اللہ کے لیے میں علم سے ہے۔ آخر میں آنکھ بھر آئی، آنسو آنکھوں میں سے نکلنے گئے، ممبر کی دوسری سیڑھی اور پہلی سیڑھی چھوڑ کر نیچے اتر آئے، پہلی سیڑھی پہ کھڑے رہ کر فرمایا تم میں کون ہے جو میری مدد کرے ایسے نازک حالت میں، میری سپورٹ کرے، میری حمایت کرے، تم میں کون ہے؟ اسامہ ابن زید کھڑے ہو سکتے تھے، علی کھڑے ہو سکتے تھے، خاندان اہل بیت کھڑا ہو سکتا تھا، تم میں کون ہے؟ لوگوں کے دل پھڑ گئے تھے سن سن کے باتیں، انسان ہیں، اور بھائی ہم کو کیا معلوم ان کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہوگا، ایسا انسان ہے، ہر انسان میں، مجھ میں بھی بات پائی جاتی ہے، آپ میں بھی پائی جاتی ہے، ہر انسان یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے تھوڑا سا۔ سر صاحب اگر ہم خاموش ہیں تم میں میری مدد کون کرے گا؟ کھڑے رہ کر اعلان فرمایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہ کے فرمایا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ کو آپ کے گھر والوں کو سچا سمجھتے ہیں اور جھوٹا نہیں سمجھتے، آپ اوس میں سے، قبیلے اوس میں سے اگر کوئی آدمی ہے تو آپ نام بتا دیجیے، ابھی گردن اڑا دوں گا سر سے جسم سے، اور اگر خزرج میں کوئی ہے تو آپ حکم دے دیں، میں بندوبست کر دوں گا۔ ان کے قبیلے کا نام تھا اوس، اس کے یہ سردار تھے، اور قبیلے خزرج کے قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ قدیم الاسلام مدینۃ المنورہ ہے، ان کے گھر میں سب سے پہلے اسلام آیا مدینے جائے۔ سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ خزرج میں اگر کوئی ہے تو مار کے جسم سے گردن اڑا ڈالوں، آپ کا رنج دیکھا نہیں جاتا، مگر خزرج میں کوئی ہے تو بولا بندوبست کر دوں گا۔ اتنے میں ہی سعد بن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انگلی اٹھا کے فرمایا تیری یہ مجال کہ میرے قبیلے کے آدمی کو کاٹے گا؟ جاہلیت کا خون گرم ہو گیا، سعد بن عبادہ جیسے جلیل القدر صحابی تیش میں آ گئے، تیری یہ مجال کہ میرے قبیلے کے آدمی کو کاٹے گا؟ کاٹ کے تو بتا، انگلی رکھ کے تو بتا۔ اب یہ تو میں شروع ہو گئی تو بیچ میں اسید بن حجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اٹھ کر سعد بن عبادہ کو فرمایا وہ انسان کے پلے بیٹھ جا زمین پر، سعد بن معاذ صحیح کر رہا ہے، قتل کر دیں گے، مار دیں گے ہم نبی پہ تہمت لگانے والے کو، کیوں تو کیوں اٹھ کر قوم کی جہالت کر رہا، میں بھی تیار ہوں، آج دیکھتے ہیں کون کس کو اٹھاتا ہے، کون کس کو پٹکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آیا، کہا نہیں، میں میری مدد کے لیے بولا تھا، تم لوگوں کے لڑنے کے لیے نہیں بولا تھا۔ ساری محفل درم برم ہو گئی، سب کو سمجھا بجھا کر گھروں کو بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بارگاہ نبوی کا وہ نیچرلی واقعہ پیش کر رہا ہوں، رسول کچھ بولے ہو گیا کچھ، اور تمام لوگ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزور تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیے مسجد نبوی سے نکلتے، پوچھا ابو بکر تمہاری رائے کیا ہے تمہاری بیٹی کے بارے میں؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکا معلوم ہے کہ اللہ آپ کو وہی سے رہنمائی کرتا ہے، اگر میری بیٹی سے صدمہ ہو رہا ہے تو یا رسول اللہ اسے بھول جائیے اور اپنا صدمہ ختم کر دیجیے، عائشہ کو آپ کے جیسا شوہر نہیں مل سکتا، میں یہ نعمت کھو نہیں سکتا، اور میری بچی کی پاک دمنی کے بارے میں ثبوت دے نہیں سکتا، باپ ہو آپ چھوڑ دیجیے عائشہ، اور ہوتے ہوئے یہ بولے اور دونوں نکل کر گھر کو آئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ اللہ کے رسول چلے گئے، ابوبکر صدیق اپنے مکان پہ چلے گئے۔ ایک مہینہ مکمل ہو چکا تھا، مسجد نبوی کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا، آپس میں لوگ لڑ لیے تین قبیلے والوں نے، اور دندناتے ہوئے اپنی رومال گلے میں ابا ڈالے ہوئے اور رومال لپٹے ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ظہر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد گھر گئے اور کچھ کام کر کے پلٹ کے اور اللہ کے رسول کے دروازے پر آیا۔ اب وہ یوبی انصاری سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ خطاب کا بیٹا آیا ہے اور کچھ بات کرنا چاہتا ہے کچھ لمحے کے لیے، اور یہ بھی ساتھ کہہ دینا کہ آتے ہوئے صدقہ دے کر آیا ہوں اور درود پڑھتے ہوئے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم سورہ احزاب ہے نبی سے، اگر اپوائنٹمنٹ لینا ہے تو صدقہ و خیرات کر کے آنا اور درود پڑھتے ہوئے ٹھہرنا، میں اسٹینڈ بائی ہوں، درود پڑھتا ہوا اور صدقہ دے کر آیا ہوں۔ ایک مہینے کے بعد مل رہا ہے عمر بن خطاب، بھی مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ مشورے چلتے ہیں، سب ہو چکا، مگر رسول کے نجی معاملے میں بات نہیں کرتے۔ ان الذین جاؤ کا بالافکی عصبۃ منکم یہ جو بہتان گھڑ رہے ہیں یہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، غیر نہیں ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی آخری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اب وہ ایوب انصاری جا کر کہو کہ اللہ کے رسول سے میں ملنا چاہتا ہوں. عمر الخطاب باہر کھڑے ہیں، اب وہ ایوب انصاری نیچے سے اوپر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بلاتے، ادھر آؤ. بیوی سڑیوں کے پاس آئی، کہا جو عائشہ پہ جو تہمت لگی ہے، اگر ایسی تہمت تم پہ لگی تو تم کیا کہو گی؟ تو کہا توبہ توبہ، میں جیتے جی مر جاؤں گی. تو پھر عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کی قسم، آئینے پہ دھبا لگانے والوں میں دھبا ہے، آئینے پہ دھبا نہیں. اللہ کی قسم وہ پاک صاف منزہ ہے. ایک سن کر سیڑھیوں پہ چڑھے، کہا عمر باہر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں صدقہ دے کر آیا ہوں اور درود پڑھتے کھڑا ہوں. ارشاد نبوی ہوا کہ میں بالائی خانے سے عمر سے بات کرتا ہوں، نیچے نہیں آ سکتا، دل و جگر کو پھاڑ دیا ہے یہ غلط تہمت نے. اور جناب ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکنی پہ آئے، ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا عمر کیا بات ہے؟ معلوم نہیں کہ مدینے کی ساری فدا بدلی میں میں ٹوٹا ہوا ہوں اور میرا گھر خالی ہو چکا ہے، عائشہ جا چکی اپنے باپ کے مکان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ کے رسول، میں صرف دو باتیں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی اب تک عائشہ سے پہلے کتنی بیویاں تھیں؟ فرمایا نو. ان سب کا نکاح کیسے ہوا؟ تو کہا کیا تم میرے گزرے اوقات کی باتیں پوچھنے آئے ہو جبکہ میرا دل تار تار ہے؟ فرمایا بتائیے گا، ادب عرض ہے، رحم کیجیے. تو کہا سب اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، میں اپنی طرف سے کسی کو بھی نکاح کا پیغام نہیں دیا. جبریل آئے فلانی سے کرو تو میں نے کیا. تو کہا جب فلانے سے کرو بول کے بولا گیا تو ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں کیا حکم آیا؟ کہا اس کے بارے میں خواب میں بیٹی کو دکھایا گیا، مجھے عائشہ کو دکھایا گیا، میں نے خواب میں عائشہ کو دیکھا اور جبریل وہی لے کر آ کے بولے کہ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کرو، تب میں نے پیغام دیا. اور بس بس یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کا نکاح مقرر کر دیا تھا تو شک و شبہ کی گنجائش کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ مدینے کے پاپیوں کا مقام کیا ہے؟ سنا، اللہ کے مقابلے میں یہ شر پسندوں کا حال کیا ہے؟ اللہ جب نکاح مقرر کیا تو شک و شبہ سے بالا کرو. الطیبین للطیبات الخبیثین للخبیثات، نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے، برے مرد کے لیے، گندے مرد کے لیے گندی عورت ہے. یہ جملہ عمر بن خطاب کی زبان سے نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور پیشانی کو بوسا دے کر فرمایا عمر چلو ابو بکر کے گھر کو چلتے ہیں. تو فرمایا رسول اللہ، یہ آپ کا اہل بیت ہے، یہ آپ کا سسرال ہے، میں کیوں چلوں؟ لوگ کچھ بولیں گے، میں اپنے گھر بیٹھتا ہوں، اللہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے. جائیے. اللہ کے رسول گھر پہ گئے، جا کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹکا مارا اور اندر گئے، بٹھایا گیا. عمر رومان ہے، ابوبکر صدیق گھر میں ہے، گھر میں صدمہ اور میت کا ماحول چل رہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے رسول کے سامنے، بخار میں شدت ہے، کپ کپا رہی ہے بخار میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا، بیٹھتے ہی عائشہ، یہ جو مدینے میں خبر اٹھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اگر تجھ سے کچھ غلطی ہو تو توبہ کر لے، اللہ غفار ہے، توبہ کے دروازے کھلا رکھا ہے، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ معاف فرما دے گا. اگر تیرے میں یہ قطع نہیں ہے تو کھل کے بتا دے کیا بات ہے، اور مجھے کھول کے سمجھا دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول بول کے رکھے تو میں نے باپ کی طرف دیکھا، کہا جواب دیجئے. باپ کسمسا کے رہ گئے کہ بیٹی کیا جواب دوں، میں باپ ہوں نا، میں جتنا بھی کہوں گا وہ سب اڑ کر چلے جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ماں کی طرف دیکھا، ہوں میں رومان کی طرف، آپ جواب دیجئے نا. تو ماں نے کہا بیٹا میں کیا جواب دوں، یہ پیغمبر ہے، ان پہ ہر پل وہی آتی ہے، اللہ ان کی راس نگرانی کرتا ہے، میں کیا جواب دوں، تم ہی بتا دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا جواب یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو لے جا کر پھینک دیا گیا تھا اور جھوٹی خمیز بھائیوں نے لا کر پیش کیا تھا خون لگا کر، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے جو صبر کیا، میرے کوئی چارہ کار نہیں ہے، میرا بھی دل جگر پھٹ گیا ہے، میں صبر جمیل کے سوا کچھ نہیں کرتی ہے، کہہ کر میں پلٹ گئی اور اللہ کے رسول کی طرف پیٹ کر ڈالی. اور یہ عالم تھا، میں سسکیوں میں تھی اور میرے باپ رو رہے تھے، میری ماں رو رہی تھی، اور اللہ کے رسول زمین کو کھکرتے ہوئے میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ہنسی کی آواز آئی، کبھی نہیں ہنستے تھے، آج 32 دانتوں میں سے آواز آئی، ہنسا کھلکھلا کر تھوڑی سی آواز میں. ادھک اللہ سنک، میرے باپ نے کہا، ماں نے کہا، اللہ کے رسول نے اپنے سر پر سے کپڑا ہٹا کر فرمایا مبارک ہو عائش، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے، مبارک ہو عائش، اللہ نے تیری عزت کا اتنا بڑا مرتبہ نازل کیا ہے کہ اللہ سورہ نور کے آیت نمبر 11 سے 22 تک کے 10 آیتیں تیرے حق میں نازل فرمایا ہے اور تیری برات نازل ہوئی. ماں باپ نے کہا شکریہ ادا کرو، تو اٹھ کر فوراً کونے کے تمہیں کپڑا بچھا ہوا تھا مسلے کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے بخار میں چلا کھڑاتے ہوئے، میں ان کا شکریہ کیا ادا کروں، یہ ایک مہینے تک شک میں تھے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جو میری عزت نازل فرمائی. بڑی خراب چیز ہوتی ہے آپس کی بدنامی، بڑا شرم ہوتا ہے اور بڑے حقائق کو چھپایا جاتا ہے. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کو اللہ کے رسول نے کہا آؤ مباہرہ کریں گے، میں میرے بچوں کو، میرے بچیوں کے بچوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ میدان میں، اللہ کے سامنے ایک دوسرے پر عہد کریں گے، جو سچ پہ رہے گا وہ بچ کے نکل جائے گا، جو چھوٹا رہے گا وہ 3 دن میں تلپٹ ہو جائے گا. یہ امت میں ایگزامنگ کرنے کا ایک فارمولا ہے جسے مباہلہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لو. اگر کسی سے کچھ بن نہیں پا رہا ہے، لوگوں کی شک دور نہیں ہو رہا ہے، ڈاڑ ہے، تو مباہلہ کر لو. اللہ کے رسول آخری ذرا بچار ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اہل بیت کے حق میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی. امہات المومنین شکر ادا کرتی ہے اور ذرا بچار ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے آپ خود شک میں تھے، میں کیا آپ کا شکریہ ادا کروں؟ زندگی بھر اس میٹر پر رسول کا شکریہ ادا نہ کی بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہی. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ مومن کا دل کتنا ناتوار، کتنا کمزور، کتنا قوی ہوتا ہے، صبر کی چٹان بن جاتا ہے. بڑا عزم، بڑا حوصلہ چاہیے زندگی ادھارنے کے لیے. وقت رات اور دن گزرتے رہتا ہے، آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، عمر بیت جاتی ہے، آدمی کھا نہیں سکتا، جوان ہوتا ہے، پھوڑا لگ جاتا ہے، جیت نہیں سکتا، مر جاتا ہے. یہ سب اللہ کے دستور ہے، اس پہ ایمان لانا اور توکل اور بھروسہ کرنا فرض ہے مومن کے لیے. کوئی چارہ کار نہیں. سید القرآن مولوی کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی آخری ہے، انہوں نے صحابہ کرام سے مدد مانگی مگر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے میں گتم گتا ہوئے اور جناب سرد ماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ خاموش ہوتے. امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب برات نازل ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ایک حبشی عورت جناب سرد ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آیا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا راوی ہے اور بخاری کی حدیث 1069 مسترد روایت ہے بخاری کی، جنہیں ان روایت. اور آتی تو بیٹھتی، کبھی ٹیکا لیتی اور کبھی قاعدے کی شکل میں بیٹھتی. حبشی عورت ہے جو مومنہ ہے، تو کہتی کہ ہائے اللہ، میرا ہار کا دن، میرے ہار کا دن. ان کے ساتھ بھی ہار کی ٹریجڈی ہوئی تھی، ان کا ہار گرنے تو یہ آفت آئی، وہ ہار ملا ہی نہیں. سید عائشہ کو چوک کے پوچھا تو جب بیٹھتی ہے، جب اٹھتی ہے، کہتی ہے میرا ہار کے دن، میرا ہار کا دن. کیا یہ واقعی ہار کے دن کا؟ کہا ہوں مات المومنین میں کافرہ تھی اور کافر آقا کے پاس کام کرتی تھی. کچھ دن ہوا مجھے ایمان لا کر اور مسجد نبوی کے دائیں جانب جھوپڑی ڈال کر زندگی گزار رہی ہوں. آپ کے گھر میں آتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھتی ہوں، نصیحتیں سنتی ہوں، رسول کی بارگاہ میں بیانات سنتی ہوں. میرے ساتھ بہت ظلم ہوا اور میرے ایمان لانے کا موضوع یہ بنا کہ میں کافر آقا کے پاس، میرے مالک کے پاس کام کرتی تھی اور میری آقا کی ایک بچی تھی جس کے گلے میں چمڑے کا ہار تھا. عرب چمڑے کے ہار کو بہت قیمتی مانتے تھے، چمڑے میں تراشا جاتا تھا اور اس کو باریک سوئی سے سیا جاتا تھا. تو اس آقا کی بچی کے گلے میں چمڑے کا ہار تھا، دھوپ میں وہ نکلی کھیلنے کے لیے، آگے گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نگرانی کر رہی تھی. میں اس کی گورنر تھی، میں اس کی ذمہ دارا تھی، میں گھر میں خدمت کرتی تھی، میرے سپرد تھی وہ بچی. کھیلتے کھیلتے سے گلے میں جو چمڑے کا ہار گر گیا تو آسمان پہ اڑنے والی چیل نہیں ہے سمجھا، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، فوراً آئی جھپک کر وہ ہار کو چمڑے کا لے کے چلے گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات میں واقعی کو اس لیے یاد کرتی ہوں، وہ ہار تو چیل لے گئی مگر پورے قبیلے والوں نے، میرے آقا کے اور میرے آقا کے گھر والوں نے مل کے مجھے اتنا پیٹا، اتنا مارا اور مجھے سرقے کا، تھفٹ کا جرم لگا دیا اور کہا کہ تو نے وہ ہار چرا لیا. اتنا مارا، اتنا مارا کہ امہات المومنین یہاں تک کہ مجھے انہوں نے جھڑتی لینے کے لیے برہانہ کر دیا.
میری عزت ناموس، میں غلام تھی، میں نوکرنی تھی، میں خادمہ تھی، مگر میری بھی تو کچھ عزت تھی. عورتوں نے مجھے پردے میں لے جا کر جھڑتی اتنی بری لی کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے، بڑے تکلیف کی بات ہے. آپ کو بھی جان کر تعجب ہوگا کہ دنیا کا پہلا واقعہ کہ ہیٹرو لندن کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جس میں ایک عورت کو اس کے بچہ ساتھ نہیں ہونے کی بنا پر اس کا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر دیا گیا، اور جب اس نے اپنے سینے کے دودھ کو خالی کیا تب اسے فلیٹ میں چڑھنے دیا گیا. اس کو بھی لوگ عجیب و غریب سمجھ رہے ہیں. ماں کا دودھ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ واقعہ سنا رہی تھی تو امات المومنین نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا، مارا کھا گئی، اتنے مارا کھائی، بدنام ہوئی، جھڑتی ہوئی، سب کچھ ہوئی. جب سارے لوگ جمع ہے، مار رہے تھے، کر رہے تھے، جھڑتی لے رہے تھے، دھوپ کا ٹائم تھا، تو امات المومنین دیکھیے اللہ کا حکم کیسا ہوا کہ حالانکہ میں پیچھے تھی، بچی کی گورنر تھی، میں نہیں جانتی تھی، وہ چیل نے مجھے نہیں دیکھا تھا، خالی چمڑے کے ہار کو اٹھا لیا تھا، مگر بڑی پبلک میں لا کر اس چیل نے وہ ہار کو چھوڑ کر چلے گیا. جب وہ ہار چھوڑ کر چلے گئی، آقا کے سامنے ہار گرا، اور چیل کو سب لوگوں نے دیکھا اور وہ ہار کو دیکھا، اور میرے سے منت و سماجت کرنے لگے کہ ہم نے خام خواہ کے تجھے مار ڈالا، تجھے تہمت لگا دی اور تیری جھڑتی لے لی، تو میں وہاں ٹوٹ کر سہم کر پتھر کی چٹان بن کر ٹھہری ہوئی تھی. اب کیا کروں؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک دم میرا دماغ اللہ کے رسول کے کلمات پر گیا، ان کے معصوم چہرے پہ گیا، تو میں نے بھری مجلس پہ کہہ دیا، اب کیا مارو گے؟ اب کیا جھڑتی لو گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے بھری مجلس میں کلمہ پڑھ لیا، سب پہ سکتا تاری ہو گیا، میں سلپ ہو گئی ان کے ہاتھ سے. اب مسجد نبوی کے دائنے جانب ایک جھوپڑی ڈالی بھی زندگی بسر کر رہی ہوں. یہ میرا واقعہ ہے، اور کرنی ایسی بھی ہوتی ہے، اگر نیک بنو گے تب بھی آزمائش، اگر برے بنو گے تب بھی آزمائش ہو کر رہے گی. پناہ مانگو اللہ سے آزمائش کا. حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے بخاری مسلم کی، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ واہلی ومالی ودنیایا وآخرتی، اللہم استر عوراتی آمینا ورواتینا. اے اللہ سیف کر کے سکور کر دے، عافیت دے دے دنیا میں، آخرت میں، میرے گھر والوں میں، میرے بچوں میں، میرے مال میں امن عطا کر دے، درشت روئی اور بدنامی سے بچا لے. دعا سکھائی گئی. یحییٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کسی پیغمبر کا نام رکھا ہے آدم علیہ السلام کے بعد، تو زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کی بشارت دی، اس کا نام یحییٰ رکھو. یحییٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، نبوت رسالت پہنچا، نبوت پہنچا رہے تھے، بادشاہ کی بیوی رستہ چلتے چلتے بگی میں جب ان کو دیکھی، حسین و جمیل تھے، آنکھوں میں اشارہ کی تو منڈی دوسری طرف پھیر لیے، بادشاہ کو بادو بیٹھا تھا، کہنے لگی یہ کون ہے جو مجھے دیکھ کر منڈی پھیر رہا ہے؟ اشاروں سے کہی کہ محل کو آنا، مگر وہ منڈی پھیر لیے. تو کہا یہ یحییٰ ہے، زکریا کا بیٹا ہے. کہا اس نے مجھے اشارہ دیا ہے برائی کرنے کا، جب تک کہ میں محل کی سیڑھی نہیں چڑھوں گی تب تک کہ اس کے گردن تھالے میں رکھ کر نہ دی جائے. پیغمبر عظیم یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا اور تھال میں رکھ کر عورت کے بھیڑ چڑھایا گیا. دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگی، دیکھا یحییٰ میرا شر کتنا خطرناک ہے، سانپ کے ڈسے میں زہر ہو سکتا ہے، میں عورت کے چھلے میں اس سے زیادہ عذاب ہوتا ہے. پیغمبر چلے گیا تہمت پر. جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہل کر چھکولے کھانے لگی. حبشی کہتی ہے کہ ہار کا وہ دن تھا جو مجھ پر غالب ہوا اور مجھے توڑ کر رکھ دیا. کیا یہ امت کا یہی حق تھا؟ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت نوکر جتنے الناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہے، جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے لیے روکتی ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، تم ایک بہترین امت ہو. یہی امت کا کردار. آج کتنے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے، کتنے مسلمان بدلا ہوئے، کتنی تہمتیں اخبارات میں آ رہی ہے، اور کتنے پرچے چھپ رہے ہیں، اور کتنے گلی گلی پر بگنڈے ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرو، مسلمانوں کو گالی دینا کفر ہے. اب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ مسلم کی روایت، کیا معاملی بات کہہ رہا ہوں میں، مسلمان کو گالی دینا کفر ہے، مسلمان پہ عیب لگانا بدترین عذاب عظیم ہے، اور مسلمان کو گالی دینا
اور مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا اللہ کی چادر رحمت کو پھاڑ دینا ہے. یہ معاملی وجود نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لانے والا ہر مسلمان انمول ہے, اس کی عزت نایاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تار تار پھاڑ پھاڑ کر رکھ دیا. اور یاد رکھیے گا کہ جناب حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بتائے وہ تاریخ ساتھ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آخر اندازہ لگائیے گا کہ دل و جگر کو پھاڑ دیا. ساری بنی اسرائیل میں قرآن میں سب سے زیادہ پیغمبر, 114 سورتیں ہیں قرآن کی, ہزاروں آیتیں ہیں کلام اللہ کے, 114 سورتوں میں ہزاروں آیتوں میں اگر کسی زیادہ پیغمبر سے اللہ نے بات کی ہے, 124,000 رسول اور نبیوں میں صرف موسیٰ علیہ السلام ہے جس سے اللہ عز و جل نے بات کی. سارے قرآن پر اگر کوئی چھایا ہوا ہے ہیرو ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے. حالانکہ تورات ان پہ نازل ہوئی, زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, اور پیغمبروں پہ مصحف آئے بغیر نام دیے گئے قرآن نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے خواب میں پروپیگنڈا اٹھا. بخاری کی روایت, امام بخاری بیان کرتے ہیں, اب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ اور حدیث جلد اول میں 664 نمبر کی حدیث ہے, 664 مستند حدیث. قوم میں حیران ہو گیا. اکثر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کیا ہے یہ موسیٰ کو دیکھو, ابا سر پہ اڑے ہوئے, کان ڈھپے ہوئے, گردن کپڑے میں ڈھپی ہوئی, ہاتھوں تک بڑا بڑا لحاف, آستین لٹکتا ہوا, تخنوں کے اوپر کپڑا, سارا جسم موٹے کپڑے سے لپٹا ہوا, ابا اڑی ہوئی, ان کا جسم دکھتا ہی نہیں. حالانکہ لحیم شیم قدرتی پہلوان تھے. موسیٰ علیہ السلام بے چینی بڑھتے گئی, لوگوں میں بڑھتے گئی, عام سے نکل کر رواسا میں گئی, رواسا میں سے نکل کے خواص میں گئی, پبلک سے نکل کر مخصوص لوگوں میں, مخصوص لوگوں سے بڑے لوگوں میں, سب میں پھیل گئی بات. کیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے؟ ان کو برس تو نہیں ہو گیا, وائٹ پیچر تو نہیں ہے, ان کو کوئی اسکن کی بیماری تو نہیں ہے, ان کے اندر کوئی پھوڑے تو نہیں ہے؟ جب دیکھو جب جسم سارا ڈھاپ لے کر رہتے ہیں, پورا اوڑھ لے کر گچھ بنے ہوئے, ساری پبلک میں یہ بات اڑ گئی, اور ہر آدمی بول رہا ہے کہ نہیں ان کے جسم میں کچھ بیماری ہے, نہیں برس ہے, نہیں وائٹ پیچرس ہے. حالانکہ یہ ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, بخاری کی روایت, اب ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ بھی, موسیٰ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تمہارے میں وائٹ پیچرس ہے, تمہارے میں اندر کوئی جلدی بیماری ہے, وہ ہے تم گھر بھر کے کپڑے. اے اللہ آپ کو تو معلوم ہے میں صحیح سلامت, آپ نے مجھے پیدا کیا, میں شاید تندرست کرنے کا حامل ہوں, آپ کو معلوم ہے کوئی چیز آپ سے چھپی بھی نہیں ہے. ہاں ہاں ہم جانتے ہیں ضرور, مگر لوگ اتنے باتیں بنا رہے. آج طور پہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ بولی کو ڈھکن ڈالا جا سکتا ہے اگر لوگوں کے منہوں کو ڈھکن نہیں ڈالا جا سکتا. بعض لوگ اللہ کے بندے ہیں جو اس کو روکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آپ شارے میں فالس کے پاس پانی نہانے کے لیے گئے, بڑے بڑے چٹانوں پہ سے پانی جب چھن کر جھرنوں کی شکل میں اوپر سے لہروں کے انداز میں گرتا ہے, وہ بڑا پاک صاف پانی, آدمی کو لطف آتا ہے اس کے سر کے اوپر جب گرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پانی نہانے کے لیے آبشارے کے نیچے گئے, اور اوپر سے پانی گر رہا ہے, کپڑے ایک چٹان پر رکھے, ایک چٹان پہ رکھے پانی نہانے, پانی نہانے کے بعد برہانہ حالت میں ہے, پورے نیکٹ ہے, اور وہ چٹان کے پاس آ کے کپڑے لینا چاہے. بخاری کی پکی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پبلک میں بات عام ہے, جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ کپڑے لینے کے لیے آئے تو چٹان ہٹنے لگی, موو ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فرسٹ ٹائم پہیے لگے جیسا چل رہی ہے, کہاں میرے کپڑے, چٹان میں آواز نہیں آتی اور چٹان چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے چٹان چل رہی ہے, میرے کپڑے, اب بولتے جا رہے پیچھے جا رہے, وہ ہاتھ میں آسا ہے, پورے برہانہ ہے, ہوش چلے گیا, کپڑوں کے ٹینشن کے اندر بھول گئے کہ آپ صاحب کپڑا نہیں ہے, وہ چٹان آگے آگے آپ پیچھے پیچھے, چٹان آگے آگے آپ پیچھے پیچھے, یہاں تک کہ انٹیریئر میں سے نکل کے چٹان بائی روڈ واک کرتے ہوئے مارکیٹ میں پبلک کے بیچ میں جا کے رک گئی چٹان. موسیٰ علیہ السلام بھی پبلک میں چلے گئے, جا کے جھٹ چٹان پر سے کپڑے لیے, آنن فانن ادھر دیکھا تو ساری ایریا دیکھ رہی ہے پبلک, بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے, آپ برہانہ ہے موسیٰ علیہ السلام, اور چلی کپڑے پہن کر آپ نے لکڑی سے اساس سے اس کو پانچ چھ مارا دھڑا دھڑ پتھر کو,
اور بستر پہ ہولے اور تڑک آ گئی اور کہتے جا رہے تھے ظالم میری حیا میری حیا میری حیا. جب سارے لوگوں نے بڈوں نے ادھڑوں نے نمکینوں نے پاگلوں نے الوؤں نے حرامیوں نے سب نے مٹ 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 دیکھنا شروع کرا نیچے سے اوپر تک, دیکھ کے بولے ایسے بیوٹیفل مین, ایسے بہت بہت زبردست خوبصورت ادبی ہے, یا تو جسم سے نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو کہیں بھی دبا نہیں ہے. سارے جنے پیک ہو گئے ایک دم اور پتھر جوتے کھا گیا. پتھر جوتے کھانے کے بعد ماں سے آزردہ ہو کے گردن نیچے رکھ لے کر کوہ طور پر آئے, آ کے پوچھے واہ مالک واہ بڑا تماشا ہے, آپ چاہے تو ان کے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتے تھے, ننگا کر دیا سب کے سامنے, کہا یہ الو کا بھیجا ہے عوام الناس, جب تک کہ یہ لوگ پورا بھر بھر کے نہیں دیکھ لیتے صبر نہیں کرتے وہی کا بھی انکار کر دیتے, اس لیے ہم نے تم کو دکھا دیا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم, رب اغفر وارحم انت خير الراحمين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں قصوروں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرما, اپنی عزت کے صدقے میں ہمیں عزت عطا فرما, اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں کرم عطا فرما, عالم اسلام پہ رحم و کرم فرما, اہل ایمان کے جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین.